ستار حسین تقدیر جے اہل سنت اللہ و ضیاء الرحمن فاروقی دم دمادم
فاروقی
دم دمادم دم دمادم دم دمادم جیوے 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 آئے ہمارا ارے ہمارا ہر آج کا تارا ہر آج کا تارا دنیوں کا تارا بولو ہمارا زور سے بولو نعرہ تکبیر
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نزيل له ولا وزيل له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حنفی اسلامی کیسٹ ہاؤس ٹرنک بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
میرے والد احترام قابل سر احترام علماء کرام حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان درخواستی صاحب حضرت میاں جلیل احمد صاحب اور دین پور شریف خانپور کے بزرگوں دوستوں اور علاقہ بھر کے آئے ہوئے ساتھیوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج پاکستان اور ہندوستان کے اس تاریخ ساز علاقے اور بستی میں جو تاریخ آزادی کا مرکز رہا ہے اور تاریخ ریشمی رومال میں دین پور شریف کے جس علاقے نے نمایاں کردار ادا کیا جس کے پہلو میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا غلام میاں غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، میاں عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اور بے شمار ہستیاں جس کے پہلو میں آسودہ خواب ہیں، آج اس بستی میں حاضری دے کر اور تقریر کے لیے یہاں پہنچ کر مجھے بڑی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز فیض کو قادر سلامت رکھے۔ یہاں ویسے بھی حضرت مخدوم حضرت حافظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب درخواستی دامت برکات و ملالیہ اور یہاں دوسرے اکابرین کی وجہ سے اس شہر کو ویسے ہی پوری دنیا میں قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ حضرت میاں سراج احمد صاحب دین پوری، حضرت میاں مسعود احمد صاحب دین پوری، یہ اولیاء اللہ ہستیاں اور یہ بزرگ ہستیاں اس علاقے میں مرکز خیر اور مرجع خیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مسائل کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائی، آج کا یہ پروگرام جس کی ترتیب حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب جو ہمارے پاکستان کے مشہور خطیب ہیں ان کی ذوق سے اور ان کی محبت سے اور یہاں کے ساتھیوں سے مارد وجود میں آئی ہے، اور یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ یہ جلسہ سیدت النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فضائل بنا کر اور ان کی عظمت کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے، اور اس عنوان سے اس بات کا اندازہ بھی ہوگا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے صحیح نام لیوا صرف اہل سنت والجماعت۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا نام لے کر پیغمبر کی ساری بیویوں پر تنقید کرنا، فاطمۃ الزہرا کا نام لے کر سارے رسول اللہ کے صحابہ کو برا کرنا، یہ حقیقت میں فاطمۃ الزہرا سے دشمنی۔ فاطمۃ الزہرا پیغمبر کا جگر گوشہ، حضرت فاطمۃ الزہرا کے کمالات، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں، ان کے مناقب، ان کا کردار، ان کا اسوہ حسنہ، ان کے فضائل اور ان کے مصائب پر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، مجموعے چھپے ہیں، اور اس پر علماء نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو بھی فرمائی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر میں کوشش کروں گا کہ اللہ کی توفیق سے اور محض اسی پروردگار کے فضل و کرم سے میں کچھ ضروری باتیں رسول اللہ کے اس جگر گوشہ کے لیے اور پیغمبر کے اس کی اس لخت جگر کے لیے بطور نذرانہ یا عقیدت کے پیش کروں، اور بطور ایک نیاز مند کی اپنی ماں کے حضور اور اپنے مرکز عقیدت کے حضور کچھ عقیدت کے پھول ان کی بارگاہ میں پیش کروں۔ میں کوشش کروں گا کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب، ان کے تاریخی کام، ان کی زندگی کے حالات اور آپ کی اولاد اور آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک، آپ کے محاسن، آپ کی زندہ جاوید عبادت گزاری، آپ کا زہد، آپ کا تقویٰ، آپ کی سخاوت، آپ کی اولوالعزمی، آپ کی خدا ترسی اور آپ کی دین کے لیے خدمت، اور آپ کا نبی کے گھر میں آنا اور آپ کا مصلے پہ ساری ساری رات رونا، میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں اور اس کے مشام جان کو معطر کروں۔ میرے بھائی، مجھے امید ہے کہ اشتہارات کے ٹائٹل پر جو عنوان تحریر کیا گیا ہے آپ بھی اسی عنوان کو سننے کے شائق ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ میں اسی عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کروں، چاہتے آپ کی توجہ ہے، ورنہ ہمارے ہاں بھی صورت حال ہوتی ہے کہ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے کہ مار بھاڑ والی تقریر ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کا ذہن ہے انشاءاللہ اس کی طرف بھی بات ہوگی، میں آپ کو پورا جانتا ہوں. اس سے پہلے کچھ باتیں حضرت سیدہ پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے میرے بھائی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارے میں چار عنوانات سے گفتگو ہو سکتی ہے، چار عنوان. سب سے پہلا عنوان یہ ہوگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی کیا ہے، آپ کی پیدائش، آپ کا نبی کے گھر میں آنا، آپ کا پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کرنا، نبی سے عشق و محبت کا ہونا، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی کیا ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ ہے یا حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی پیغمبر کی کوئی بیٹی ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عنوان پر یہ بات بھی انتہائی قابل ذکر ہے کہ آپ کی بہنیں کتنی ہیں، ان کی اولاد کتنی ہے، ان کے شوہر کون سے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل بیٹیاں اور پھر ان کی اولاد، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر ہوگا. اور اس کے علاوہ میں انشاءاللہ یہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کے گھر کتنا وقت گزارا، اور پھر حضرت علی کے گھر کتنا وقت گزارا. حضرت علی سے ان کا جب نکاح ہوا تو وہ کون سا موقع تھا، نکاح کس جگہ پر ہوا تھا، کسی ہوٹل میں ہوا تھا یا کسی مسجد میں ہوا تھا، وہ نکاح جب ہوا تو اس کے لیے پیغام دینے والا کون تھا، مہر دینے والا کون تھا، خرچہ دینے والا کون تھا، اور بارات کہاں سے آئی تھی، دلہا کو لے کر کون گیا تھا، سواری کس کے ساتھ گئی تھی، جہیز کس نے بنایا تھا، تیاری کس نے کی تھی، اور لے کر جانے والا کون تھا، مکان دینے والا کون تھا، رہائش کرانے والا کون تھا. اور یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد میں انشاءاللہ یہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے باب فدق کا جو سوال کیا اس کی کیا حقیقت ہے، پیغمبر کی وراثت کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلے میں شیعہ کے اعتراضات ہیں، ان کا کیا جواب ہے. کیا فاطمہ الزہرا نے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے باب فدق دیا جائے، اور پھر اس سوال کے لیے فاطمہ کچہریوں میں پھرتی رہی تھی، عدالتوں میں جاتی رہی تھی، اس کا بھی ذکر کروں گا. اور انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کروں گا کہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی وفات پر فاطمہ کے کیا جذبات تھے، وہ کیسے روئی تھی، وہ کیسے اشکبار ہوئی تھی، ان کا دکھ کیا تھا، ان کی پریشانی کیا تھی، اور فاطمہ الزہرا جب بیمار ہوئی تیمارداری کرنے کون آیا تھا، دوائی دینے کون آیا تھا، اور جب جنازہ فاطمہ فوت ہو گئی جنازہ تیار کرنے والا کون تھا، غسل دینے والا کون تھا، کفن پہنانے والا کون تھا، اور آخر میں جنازہ پڑھانے والا کون تھا. اور انشاءاللہ ان ساری باتوں کے بعد میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ شیعہ کا نقطہ نظر فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا ہے،
اور علی المرتضیٰ کے بارے میں کیا ہے جو غالب شیعہ نے علی اور فاطمہ کو دی ہے آج کوئی انسان اپنے کسی دشمن کو نہیں دے سکتا. آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان باتوں پر گفتگو ہونی چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ ان باتوں پر میں اپنے خیالات کا اظہار کروں؟ آپ کی توجہ ہے میرے بھائی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹی صاحبزادی اور آپ کی والدہ کا نام خدیجہ بنت خویلد. خدیجہ بنت خویلد حضرت فاطمہ الزہرا والدہ اور حضرت فاطمہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی اور ان سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین اور بہنیں اور پیغمبر علیہ السلام کی کل چار بیٹیاں. کتنی بیٹیاں؟ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں؟ چار بیٹیاں. اور چار بیٹیاں کوئی فضاؤں میں یا ہواؤں میں اس کا ذکر نہیں, اللہ کے قرآن میں اس کا ذکر. چار بیٹیوں کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. اور صرف قرآن میں نہیں, پیغمبر کی احادیث میں ہے, تاریخ کی کتابوں میں ہے, اور اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ نبی کی چار بیٹیاں. شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ نبی کی. لیکن میں ان کتابوں کو بطور دلیل کے پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں کافر کی بات کو اسلام کے لیے دلیل نہیں بناتا. میرے بھائیوں, سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو خطاب فرمایا اور کیا کہا کہ یا ایہا النبی, اے میرے پیغمبر, اے نبی, یا ایہا النبی قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہو, قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہو, ازواجک وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے کہو, اور اپنی, اگر بیٹی ایک ہوتی تو قرآن بنات کا لفظ نہ بولتا, بنت کا لفظ بولتا اور یہ کہتا کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹی سے کہو. اگر ازواج کا لفظ آنے کے بعد بیوی ایک سے زیادہ شمار ہوتی ہے تو بنات کا لفظ آنے کے بعد بیٹی ایک سے زیادہ کیوں شمار نہیں؟ میرے بھائی, قرآن نے کہا یہ پردے کی آیتیں ہیں. اس آیت میں اللہ نے پردے کا حکم دیا عورتوں کو, اور اس بات پر غور کریں کہ یا ایہا النبی کل ازواجک, اے پیغمبر تو کہہ دے, اپنی بیویوں سے کہہ دے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دے, ونساء مومنین. کئی آدمی کہہ سکتے تھے کہ بنات اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, پوری امت کی عورتیں وہ بھی تو نبی کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے اس کا جواب دے کر آخر میں کہا ونساء مومنین, اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو, یعنی مومنوں کی عورتوں کا ذکر علیحدہ کیا اور پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر علیحدہ کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ عام عورتیں عام مومنوں کی عورتیں ہیں اور بنات المومنین اور پیغمبر کی بیٹیاں نبی کی علیحدہ بیٹیاں ہیں. تو پیغمبر علیہ السلام کو جو اللہ نے خطاب کیا کہ اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے کہو اور پوری امت کی عورتوں سے کہو, کیا کہو؟ کہ یدنینا علیہن من جلابی بہر, کہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلا کرے, پردہ کر لیا کرے, چادروں کو نیچا کر لیا کرے, چادریں اپنے چہرے پہ ڈال لیا کرے. یعنی پردے کی آیت نے بتایا کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں, نبی کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہے. پیغمبر کی بیٹی ایک ہوتی تو بنت کا لفظ ہوتا, بنات کا لفظ جمع کا لفظ ہے, اور جمع کا اطلاق کم از کم جب فلم پر ہوتا ہے تو قرآن کی آیت نے کہا کہ بیٹی ایک نہیں, اب نبی سے پوچھتے ہیں کہ پیغمبر تو بتا بیٹیاں کتنی ہیں, تو پیغمبر نے فرمایا میری چار بیٹیاں ہیں جن میں پہلی بیٹی زینب ہے, دوسری رقیہ ہے, تیسری ام کلثوم ہے, چوتھی فاطمہ الزہرا ہے. زینب کا رشتہ میں نے قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی سے کیا اور رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کیا. رقیہ فوت ہو گئی تو پھر اس کی بہن ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان غنی سے کیا اور اس کے بعد فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے کیا. جس طرح فاطمہ بیٹی اسی طرح زینب بیٹی, جس طرح فاطمہ بیٹی اسی طرح رقیہ بیٹی, جس طرح فاطمہ بیٹی اس طرح ام کلثوم بیٹی. فاطمہ بھی نبی کا جگر ہے, رقیہ بھی نبی کا جگر ہے, ام کلثوم بھی نبی کا جگر ہے, زینب بھی نبی کا جگر ہے. جو فاطمہ کو برا کہے وہ بھی جہنمی, جو زینب کو برا کہے وہ بھی جہنمی.
نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ نبی کی بیٹیاں
شیعہ ایک بات کا جواب دو, قرآن پر تمہارا ایمان نہیں. میں قرآن کو دلیل تمہارے لیے نہیں بناتا کہ میں نے کہا نبی کی چار بیٹیاں ثابت قرآن سے, لیکن میں تمہیں تم سے کہتا ہوں کہ اگر نبی کی بیٹی ایک ہے تو فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی جس لڑکی سے ہوئی تھی اس کی ماں کا نام کیا؟ نہیں سمجھے میری بات؟ اگر بیٹی پیغمبر کی ایک ہے تو فاطمہ الزہرا کے بعد حضرت علی کے نکاح میں جو عورت آئی اس عورت کا نام بتاؤ, اس لڑکی کا نام بتاؤ. تمہیں نہیں پتا, کتابیں بھی تمہاری ہیں, تمہاری کتابوں کی فہرست ہے کہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد جو عورت علی کے نکاح میں آئی اس عورت کا نام امامہ تھا. امامہ اس عورت کا کیا نام تھا؟ اس امامہ کی والدہ کون سی تھی؟ والد کون سا تھا؟ اس امامہ کا نانا کون سا تھا؟ نانی کون سی تھی؟ اس کے ماموں کون سے تھے؟ یہ تو بتاؤ. امامہ کا نام لکھتے ہو یہ بھی بتاتے ہو کہ یہ لڑکی کس کی ہے. میں بتاتا ہوں کہ یہ لڑکی حضرت فاطمہ کی حقیقی بھانجی ہے. بہن اور نہیں تھی تو بھانجی کہاں سے آئی؟ بہن اور نہیں تھی تو بھانجی کہاں سے آئی؟ یہ تو بتاؤ. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ تھا جب فوت ہونے لگی تو حضرت علی کو غمگین دیکھا. پوچھا علی کیوں پریشان ہو؟ فرمایا تیرے جیسی خدمت والی عورت مجھے نہیں ملے گی. تو فاطمہ تو زہرا نے فرمایا اگر میں مر جاؤں اور میرے جیسی خدمت والی عورت تم چاہتی ہو چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں ایک لڑکی کا نام بتاتی ہوں, اس سے شادی کرنا. حضرت علی نے فرمایا کیا نام ہے؟ فرمایا میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ جوان ہو چکی ہے, میری وفات کے بعد امامہ سے شادی کرنا. جس طرح میں نے تمہاری خدمت کی ہے اسی طرح میری بھانجی بھی تمہاری خدمت کرے گی. چنانچہ حضرت امامہ سے حضرت علی کی شادی ہوئی اور اس شادی میں حضرت یحییٰ بن علی پیدا ہوئے. یحییٰ بن علی حضرت علی کے لڑکے یحییٰ حضرت امامہ کے بطن سے پیدا ہوئے. شیو اگر بیٹی پیغمبر کی ایک تھی تو یحییٰ کون تھا؟ یہ بتاؤ یحییٰ کہاں سے آیا؟ زینب کی بیٹی امامہ کا لڑکا تھا یہ یحییٰ جو حضرت علی کے گھر میں پیدا ہوا. اور پھر ایک اور بات کہتا ہوں کہ زینب کی بیٹی امامہ کا نکاح جب حضرت علی سے ہوا تو زینب حضرت علی کی کیا لگی؟ زینب حضرت علی کی تو بولو تو صحیح, جس کی بیٹی سے نکاح ہو وہ کیا لگتی ہے؟ ساس. کھل کر بات کرو. حضرت زینب حضرت علی کی کیا لگی؟
صاف.
اور حضرت فاطمہ حضرت علی کی کیا لگتی ہے؟
بیوی.
اور ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے. ساس کس کے درجے میں ہوتی ہے؟ ماں کے درجے میں. بیوی تو بیوی ہے لیکن بیوی کی ماں ساس ہے. بیوی کی ماں ساس ہے جو شوہر کی بھی ماں ہے. اور بدماشو تم علی کی بیوی کو یاد رکھتے ہو علی کی ماں کو بلا دیتے ہو. علی کی ماں کو تو یاد رکھو. ساس ماں ہے اور ساس ساس کیا ہے؟ ساس ماں. اور پھر یہ بھی دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا افضل النساء, کہ پوری دنیا کی عورتوں میں افضلیت ہے فاطمہ. اور حضور علیہ السلام نے زینب کے بارے میں فرمایا خیر النساء. کیا فرمایا؟ ایک ہے لفظ خیر کا اور ایک ہے لفظ افضلیت کا. ان دونوں کے معنی میں فرق. افضل کا معنی کیا ہے؟ خیر کا معنی کیا ہے؟ افضل کا معنی افضل لازمی ہے اور خیر متعدی ہے. اس پہ غور کریں. افضل کا معنی افضلیت ذاتی, یعنی فاطمہ پوری دنیا کی عورتوں میں ذاتی طور پر فضیلت رکھتی ہے. اور حضرت زینب کو کہا خیر النساء, خیر کمانا بھلائی, بہتر ہونا, اور بہتر ہونا دوسرے کے مقابلے میں ہوتا. بہتر ہونا کس کے مقابلے میں ہوتا؟ اور بہتر ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی بہتری صرف اپنے تک محدود نہ رہے, آگے تک پہنچے. بہتری آگے تک پہنچے. بہتری کہاں تک پہنچے؟ آگے تک. حضرت فاطمہ میں فضیلت ہے, ذاتی فضیلت ہے, لازمی ہے. اور حضرت زینب میں خیریت ہے, بھلائی ہے, اور وہ متعدی ہے, آگے تک بڑھتی ہے. تم نے نہیں دیکھا کیسے بڑی ہے کہ زینب کی لڑکی امامہ, امامہ کی شکل میں زینب کی بھلائی علی کے گھر تک پہنچی. زینب کی بھلائی امامہ کی شکل میں علی کے گھر تک پہنچی. اور زینب کے بڑے لڑکے کا نام بھی علی. زینب کے بڑے لڑکے کا نام بھی. سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ کو؟ حضرت زینب کے بڑے لڑکے کا کیا نام ہے؟ علی. یہ علی حضور کے کیا لگے؟ یہ علی حضور کے. اور حضور کے سب سے بڑے نوازے یہی علی. یہ حضرت حسن سے بھی بڑے, حسین سے بھی بڑے, محسن سے بھی بڑے. یہ سارے خاندان نبوت میں پیغمبر کے سب سے بڑے نواسے کا نام علی بن ابو العاص ہے. اور علی بن ابو العاص جو پیغمبر کا سب سے بڑا نواسا ہے وہ زینب کے وطن سے ہے. اس کی طرف سے ایک بھلائی پوری امت تک پہنچی کہ خانہ کعبہ میں جب حضور علیہ السلام بت گرانے کے لیے آئے تو حضور علیہ السلام کے کندھے پر جو علی سوار ہوا اور جس نے بت گرائے وہ یہ علی بن ابو العاص حضرت زینب کا بیٹا. نہیں سمجھے میری بات؟ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, یہ طبقات ابن صاد کی روایت جس کو مولانا نافع صاحب نے بڑی وضاحت سے نقل کیا کہ خانہ کعبہ کے بت گرانے والا علی 7 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے پیغمبر کی سواری پہ سوار ہو کر بطور رضیف کے مدینہ سے مکہ پہنچا اور پیغمبر کے کندھے پر بیٹھ کر اس نے خانہ کعبہ کے 360 بت گرائے ہیں. اب خانہ کعبہ کے 360 بت گرانے والا یہ علی بن ابو العاص ہے. گویا کہ زینب کی جو بھلائی تھی, زینب کی جو خیریت تھی, وہ علی کے راستے سے پوری امت تک پہنچی کہ علی نے کعبے کے 360 بت گرا کر اس علی بن ابو العاص نے امت کو بتا دیا کہ ماں کی طرف سے جو بھلائی, جو عزت, جو عظمت, جو عبادت میرے پاس پہنچی ہے وہ بتوں کو گرا کر میں نے پوری امت تک پہنچا.
سورج چاند رہے گا, سورج چاند رہے گا.
نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بلند آواز، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ چار. اور پیغمبر کے نواسے کتنے ہیں؟ نبی کی نواسیاں کتنی ہیں؟ پیغمبر کی بیٹیوں کے بیٹے کتنے ہیں؟ اور بیٹیوں کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ یاد رکھو بھی نہیں یاد رکھو، یاد رکھو بھی آہستہ بول رہے ہیں. بیٹیاں کتنی بیٹیاں؟ کتنی بیٹیاں؟ پہلی بیٹی زینب، پہلی بیٹی زینب کا نکاح حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع عمری سے، زینب کا نکاح. دو نواسے اور ایک حضور علیہ السلام کے بیٹے، حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے ہوا. تو عثمان غنی کے گھر میں رقیہ کے بدن سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام عبداللہ رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ یہ عبداللہ حضور علیہ السلام کا کیا لگا؟ حضرت عثمان غنی کا کیا لگا؟ بیٹا لگا. اس عبداللہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ یہ عبداللہ 8 سال کی عمر میں ایک مرغ کا چونچ آنکھ میں لگنے کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، توجہ کیجیے، دوسری روایت ہے کہ ایسا نہیں ہوا، یہ بچہ جوان ہوا اور جب جوان ہوا شادی ہوئی اور اس کے بعد جنگل یرموک میں جا کر شہید ہوا. یہ بچہ، توجہ کیجیے، یہ بچہ پیغمبر کا تیسرا نواسا ہے، رسول اللہ کا تیسرا دوسرا ہے، تیسرا نواسا ہے، اور اس کا نام عبداللہ ہے. اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کی لڑکی رملہ بنت معاویہ کے ساتھ اس عبداللہ کا نکاح ہوا. تو گویا کہ معاویہ بن ابو سفیان کی پیغمبر سے اور بھی 3 رشتے داریاں ہیں. یہ چوتھی رشتے داری ہے کہ معاویہ کی لڑکی کا نکاح پیغمبر کے نواسے سے ہوا. تو رسول اللہ کے نواسے کتنے تھے؟ کتنے ہو گئے؟ اور ایک نواسے. حضور علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. رقیہ کی وفات کے بعد ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا اور ان کے بدن سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی بن مرتضیٰ سے ہوا. نکاح کیسے ہوا؟ ہم اس کی طرف آتے ہیں. پیغام لانے والا کون تھا؟ میں اس کی طرف آتا ہوں. پیغام بتانے والا کون تھا؟ آئیے، فاطمۃ الزہرا وہ خاتون ہے کہ جس کی پیدائش رسول اللہ کی بعثت سے 1 سال پہلے ہوئی. بعض علماء نے کہا کہ 5 سال پہلے ہوئی. حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد تھوڑے سے عرصے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا خدیجۃ الکبریٰ اپنی اما کے پہلو میں رہنے لگی، کچھ تعلیم اپنی اما کے پاس حاصل کی، اور تھوڑا سا عرصہ اور گزرا کہ 4-5-6 سال کا عرصہ گزرا. 6 سال کے عرصے کے بعد اما خدیجۃ الکبریٰ بیمار ہو گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. مجھے بتاؤ کہ ماں جس بچی کی فوت ہو جائے اس کا دنیا میں رہ کیا جاتا ہے؟ فاطمۃ الزہرا نے پہلا دکھ یہ اٹھایا کہ اپنی ماں کو دیکھا کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اور دوسرا دکھ یہ اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے، اور آپ کو دیکھا کہ آپ کو شیبے بنو ہاشم نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا. باپ نظر بند ہو گیا، اما دنیا سے چلی گئی، فاطمۃ الزہرا زارو قطار روتی رہتی تھی. اپنی بہن ام کلثوم کے ساتھ مل کر روزانہ جنت المالا کے قبرستان میں جا کر اما کی قبر پہ رو رو کر کہتی، اما تو دنیا سے چلی گئی، میرا باپ گرفتار ہو گیا اور تو دنیا سے چلی گئی. جس بچی کی ماں چلی جائے اس کے لیے دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے. فاطمہ نے دنیا میں دکھ اٹھائے، پریشانیاں اٹھائیں، لیکن فاطمہ نے اپنے باپ کی محبت کو نہیں چھوڑا. سات آٹھ سال کی عمر میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ باپ گرفتار ہے اور ماں فوت ہو گئی ہے کچھ عرصے کے بعد. میرے بھائیوں،
یہ ابتدا کا دکھ تھا، یہ ابتدا کی پریشانی تھی، یہ ابتدا کی مشکلات تھی، یہ بچپن کا درد تھا جو فاطمہ الزہرا کو اٹھانا پڑا ہے. اور پھر یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر سجدے میں ہے، کہ دشمنوں نے رسول اللہ کے جسد اثر پہ اوجڑی لا کر ڈال دی ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا لا کر ڈال دیا ہے، گندگی ڈال دی ہے. فاطمہ ابھی بچی ہے، باغی ہوئی گھر سے آئی اور رو رو کر پیغمبر کے سرانے کھڑی ہو کر اوجڑی کو ہٹا دیا اور ہٹا کر کہا، ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی، میرے باپ نے تو کبھی تمہیں تکلیف نہیں، میرے والد نے تو کبھی تمہیں برا نہیں کہا، تم میرے باپ کو دکھ دلاتے ہو. رسول اللہ گلیوں میں جاتے، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، پیغمبر بازاروں میں نکلتے، لوگ آوازیں کرتے، فاطمہ کبھی دیکھ کر رو پڑتی. جب ام خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد فاطمہ تنہائی میں روتی رہتی اور کبھی پیغمبر کے پہلو لے آ کر بیٹھ جاتی اور آ کر کہتی، ابا جان کیا بات ہے، لوگ آپ پر آوازیں کیوں کستے ہیں، لوگ آپ کے راستے میں کانٹے کیوں بچھاتے ہیں، آپ نے تو کسی کو دکھ نہیں دیا، آپ نے تو کسی کو برا نہیں کہا، آپ کا تو چہرہ چمکتا ہے، آپ کا اخلاق تو سب سے اعلیٰ ہے. ابو جان بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے کہ لوگ تمہیں برا کہتے ہیں، لوگ آوازیں کرتے ہیں. رسول اللہ فرماتے کہ بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا پروردگار تیرے باپ کو کبھی خراب نہیں کرے گا، تیرا پروردگار تیرے باپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد طیبہ فاطمہ الزہرا.
مسلمانوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے دکھ اٹھائے. بڑی بہن زینب کی شادی ہو گئی، رقیہ کی شادی عثمان غنی سے ہو گئی، ام کلثوم اور فاطمہ 13 سال مکہ مکرمہ میں تنہا نبی کے گھر میں تھی. جب خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئی، مجھے تم بتاؤ کئی سال گزر گئے، ان کئی سالوں میں گھر میں تربیت کرنے والا کون تھا، رہنے والا کون تھا؟ 14 بنت زما تھی، 14 بنت زما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عمر میں حضرت فاطمہ سے چند سال چھوٹی تھی لیکن ماں تھی، پیغمبر کے گھر میں 9 سال کی عمر میں عائشہ صدیقہ آئی اور مدینہ منورہ پہنچ کر آئیں. جب مکہ سے ہجرت کر کے سارے پیغمبر اور صحابی چلے گئے، 6 مہینے کے بعد رسول اللہ نے فاطمۃ الزہرا، ام کلثوم اور پورے خاندان نبوت کو مکہ سے مدینہ بلا لیا. مکہ سے مدینہ کیسے چلے، یہ بھی ایک دکھ کی داستان ہے، یہ بھی ایک المناک داستان ہے کہ رسول اللہ کی یہ دونوں بیٹیاں دو سواریوں کے اوپر سوار ہوتی ہیں اور لانے والا کون ہے؟ ابو رافع جو غلام تھا، لانے والا کون تھا؟ حارثہ بن نعمان تھا، وہ لانے والا تھا. پیغمبر نے پیسے دے کر بھیجا تھا، وہ پیسے صدیق اکبر سے قرض لیے تھے. اس قرض لینے کا ذکر بھی شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ پیغمبر نے فاطمہ کو اور ام کلثوم کو اور پورے خاندان کو مکہ سے لانے کے لیے جو سواریاں خریدی، ان سواریوں کا پیسہ صدیق اکبر نے ادا کیا. ایک تو یہ ہے کہ فاطمہ علی کے گھر آئی، اور فاطمہ علی کے گھر تو بعد میں آئی، پہلے مکے سے مدینہ میں نبی کے گھر میں آئی، اور جب مکہ سے نبی کے گھر میں آئی تو اس وقت کی خرچہ کرنے والا صدیق اکبر.
نعرہ تکبیر، حضرت اسلام سیدنا صدیق اکبر.
حضور علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں ایک سواری پر تھی. علماء نے لکھا کہ وہ سواری اونٹنی، اس کے کٹاوے پر پیغمبر کی دونوں بیٹیاں بیٹھ گئی، اور ایک بدماش بہت ہی پکا جس کی اسلام دشمنی آج کی طرح گرد، اس کا نام حویرث بن نقیس تھا. حویرث بن نقیس تاریخ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے اس کا نام کہ وہ اتنا بڑا دشمن تھا کہ وہ آگے اونٹنی کے کھڑا ہو اور اونٹنی کو ہلایا اور اونٹنی کو بھگا دیا. اونٹنی بعد اٹھی، رسول اللہ کی دونوں بچیاں، چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں، کٹاوے سے زمین پر گر پڑی، لیکن اس بدماش کو ترس نہیں آیا. یہ حویرث بن نقیس جو ہے اتنا بڑا بدماش ہے کہ جنگ بدر میں جب رسول اللہ نے کچھ دشمنان رسول کو جب یہ بدعا کی تو یہ فیض بھی اس کے ساتھ تھا اور جنگ بدر میں بڑی پوری طرح اس کو دبا دیا کہ نبی کی بیٹیوں سے دشمنی اتنی دشمنی پیغمبر علیہ السلام کی ذات سے دشمنی کی وجہ سے نبی کی بیٹیوں سے دشمنی ہوئی کہ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح سب سے پہلے ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا. اسلام سے پہلے کی بات تھی, بات پکی ہو چکی تھی. جب اسلام کے لیے شرط نہیں تھی نکاح تو اس وقت کی بات تھی, رخصتی نہیں ہوئی تھی. ابو جہل نے کہا ابو لہب سے کہ بیٹیوں کو طلاق دلواؤ, اس نے طلاق دلوائی. یہ دردناک داستان ہے کہ دشمن نے نبی کی معصوم بچیوں سے بھی انتقام لینے کی کوشش کی, لیکن پیغمبر نے بیٹیوں کے دکھ بھی اٹھائے لیکن اللہ کی توحید کا پیغام نہیں چھوڑا. سات سال کا عرصہ گزرنے کے بعد فاطمہ الزہرا کو اپنی اما کی وفات کا دکھ اٹھانا پڑا, اپنے باپ کی کے مصائب کو دیکھنا پڑا کہ چہرے سے لہو بہتا ہوا فاطمہ نے دیکھا, پاؤں میں لہو بہتا ہوا فاطمہ نے دیکھا, سارے کپڑے خون آلود تھے فاطمہ نے دیکھا. اور فاطمہ تو زہرا کبھی اما کو یاد کر کے روتی تھی, کبھی اپنے باپ کے مسائل پہ روتی تھی, لیکن جس وقت مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں خیال یہ تھا کہ مسائل کم ہو جائیں گے, لیکن جنگ احد میں فاطمہ تو زہرا رسول اللہ کے ساتھ گئی تھی اور وہاں فاطمہ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کے سر اقدس پہ آپ کی پیشانی مبارک پہ لوہے کا ہول چپ گیا ہے اور آپ کے دندان زخمی ہو گئے ہیں, دندان شہید ہو گئے ہیں. جب آپ بے ہوش ہو گئے تو فاطمہ بھاگی ہوئی آگے آئی اور فاطمہ الزہرا نے رسول اللہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنے باپ کا سر اور چہرہ دھونا شروع کیا. اور دھوتی ہے فاطمہ اپنے باپ کا چہرہ بھی دھوتی ہے اور رازداروں قطار رو رو کر کہتی ہے اے پروردگار میرے باپ نے سوائے تیرے پیغام کے اور پیغام تو کوئی نہیں دیا. میرے بھائیوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر 15 سال, کتنی عمر تھی 15 سال. اور بعض علماء نے لکھا کہ عمر 13 سال اور حضرت علی کی عمر 21 سال, کتنی عمر حضرت علی کی عمر 21 سال, فاطمہ الزہرا کی عمر 15 یا 13 سال. جب آپ کا نکاح ہوا, نکاح کیسے ہوا میرے بھائیو؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح جبریل کی وحی کے بغیر نہیں کیا, میں نے کسی بیوی سے رشتہ جبریل کی وحی کے بغیر نہیں کیا. میری تمام بیٹیوں کے نکاح اللہ کی وحی سے ہوئے اور خود میرے اپنے نکاح اللہ کی وحی سے ہوئے. میرے بھائیو جنگ بدر حضرت رقیہ فوت ہوئے, حضرت عثمان غنی کی خدمت کرتے ہوئے جب حضور علیہ السلام جنگ بدر میں واپس آئے, جنگ بدر واپس آئے آپ حیران ہوئے کہ جنگ بدر کا واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا. رمضان المبارک 2 ہجری, رمضان المبارک 2 ہجری کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. اور جب حضور مدینہ میں واپس پہنچے تو واپس پہنچتے ہی آپ کو خبر ملی کہ رقیہ فوت ہو گئی اور قبرستان میں ان کو دفن کیا جا رہا ہے. حضور سیدھے قبرستان چلے گئے تو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے اور پیغمبر نے رو کر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ رقیہ سے میں بھی راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. 3 مہینوں کے بعد حضور علیہ السلام ام کلثوم کا رشتہ بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا کہ یہ جبریل امین کی وجہ سے. اور علماء کہتے ہیں کہ محرم الحرام محرم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محرم یہ بھی آ رہا ہے. حضرت فاطمہ کنکا حضرت علی سے کس مہینے میں ہوا؟ کس مہینے میں ہوا؟ اس پر آپ غور فرمائیں کہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہو چکا تھا, تو حضرت فاطمہ الزہرا کی بات باری آئی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق خاندان نبوت میں اپنا رشتہ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ, فاطمہ الزہرا کا اگر نکاح ہو سکے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. عربوں کے اندر کسی کو نکاح کا پیغام دینا یہ کوئی عیب نہیں تھا. آج کل کوئی عیب ہے؟ آج کل بغیر نکاح کے کوئی بھگا کر لے جائے تو کوئی عیب نہیں, اور نکاح کا پیغام دو تو عیب ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر بغیر نکاح کے کوئی آدمی رکھے تو کوئی عیب نہیں. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت ایوب خان نے آئین قوانین بنایا کہ کوئی آدمی دوسری بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا, تو مولانا ہزاروی نے ایک وزیر کے بارے میں کہا کہ اس وزیر کی دو بیویاں ہیں. تو وہ وزیر کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ پہلی بیوی میری بیوی ہے اور دوسری کے ساتھ میں نے نکاح نہیں کیا, وہ تو بغیر نکاح کے رکھی ہوئی. تو ایوب خان نے کہا پھر ٹھیک, پھر کوئی بات, پھر تم پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, پھر کوئی قانون لاگو یعنی نکاح کے نکاح میں رکھنا اور نکاح کا پیغام دینا اسے ایسا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اسلامی شریعت میں نکاح کرنا, نکاح کا پیغام دینا یہ کوئی عیب نہیں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجا رضی اللہ عنہ, حضور نے خاموشی فرمائی کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے گا وہی ہو. حضرت عمر فاروق نے نکاح کا پیغام دیا, حضور خاموش ہے. جب دونوں کو کوئی جواب نہ ملا تو دونوں نے کہا کہ ہمیں تو جواب نہیں ملا, چلو ہم مل کر علی کے پاس چلتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ علی تم کیوں نہیں فاطمہ کا رشتہ مانگتے. چنانچہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کی آمد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں. حضرت طلحہ صاحب ہیں کہ حضرت علی کو کہیں کہ وہ فاطمہ کا رشتہ مانگے. انہوں نے کہا علی کہاں؟ تو پتا چلا کہ علی اونٹ چرانے کے لیے گئے. چنانچہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت طلحہ جہاں وہ اونٹ چرانے گئے تھے پیچھے چلے اور وہاں جنگل میں پہنچے, حضرت علی اپنا اونٹ چرا رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا علی ایک بات کرنے آئے, بات یہ ہے کہ تم فاطمہ کا رشتہ رسول اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میں رشتہ کیسے مانگوں, میرے پاس تو رشتے میں رشتہ کرنے کے بعد فاطمہ کو رکھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں, شادی کا خرچہ کوئی نہیں, ولیمے کا خرچہ کوئی نہیں, کیسے رشتہ مانگو؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا رشتہ تم مانگو, شادی کا خرچہ ادا کرنے کے لیے ہم تیار.
نعرہ تکبیر, محسن خاندان نبوت سیدنا صدیق اکبر.
چنانچہ حضرت علی رسول اللہ کے پاس اسی دن آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں, میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. حضور سمجھ گئے, آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ بعد میں بات کریں گے, حضور نے فرمایا اہلن و سہلن و مرحبا. پہلے الفاظ رشتہ دینے کے لیے جو رسول اللہ نے استعمال کیے وہ یہ تھے اہلن و سہلن و مرحبا. حضرت علی نے یہ باتیں سنی کہ اہلن و سہلن و مرحبا و مرحبا کہا, حضرت علی واپس آ گئے اور حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا تم کہتے ہو کیا ہوا, میں نے نکاح کی بات کی, رسول اللہ نے اہلوں و سہلوں و مرحبا کہا, مجھے پتہ نہیں اس کا مطلب رشتہ دینا ہے یا نہیں دینا. تو حضرت عمر اور ابو بکر نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو, تیرا رشتہ منظور ہو. اور ابو بکر اور علی کیوں کہتے ہیں تجھے مبارک ہو؟ ابو بکر و عمر نے کیوں کہا تجھے مبارک ہو؟ اس لیے کہ ابو بکر بھی رازدار نبوت تھا, عمر بھی رازدار نبوت. جس شخص رشتہ مانگنے میں بھی پہل کی, رشتے کے لیے ترغیب دینے میں پہل کی, اسے کافر کہتے ہیں. جو علی المرتضیٰ سے کہتا ہے نبی سے رشتہ مانگو. رشتہ مانگ لیا, نبی نے رشتہ دے دیا, اور پیغمبر نے اہلوں و سہلوں کا مرحبا کہہ کر فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے سامان خریدنے کے لیے, کوئی چیز ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی چیز نہیں, ایک زرہ ہے, ایک تلوار. حضرت فرمایا تلوار تو جنگ میں کام آئے گی, زرہ بیچ دو. اب حضرت علی اگلے دن زرہ بیچنے آئے, کہاں زرہ بیچے؟ مدینہ کے بازار میں آئے. عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی. حضرت عثمان نے پوچھا علی کہاں آئے ہو؟ فرمایا یہ زرہ بیچنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے, کس چیز کی ضرورت پڑی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا بیچ دو, شاید فاطمۃ الزہرا سے شادی کی بات ہے, نکاح کا خرچہ کوئی نہیں, اور سامان کا خرچہ کوئی نہیں, اور مہر کا خرچہ کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اس طرح کرو, یہ ذرا مجھے دے دو. کتنے پیسے کی ہے؟ فرمایا 480 درہم کی ذرا ہے. حضرت عثمان نے 480 درہم ادا کر دیے اور ذرا لے لی. اور جب حضرت علی چلنے لگے تو عثمان غنی نے 480 درہم جو دیے تھے اس کے بعد زرا لی تھی, لیکن زرا بھی چلتے ہوئے واپس دے دی. حضرت علی نے جب زرا واپس حضرت عثمان غنی نے دی تو شیر خدا نے پوچھا کہ زرا کیوں واپس دیتے ہو؟ عثمان غنی نے فرمایا علی میں چاہتا ہوں کہ رشتہ پیغمبر کی بیٹی کا ہو اور خرچہ سارا عثمان غنی کا. مسلمانوں توجہ کرو, شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی. جو معراج کا دن تھا, کون سا دن تھا؟ تاریخ دو محرم کی تھی. تاریخ دو محرم کی تھی. مسلمانوں یہ کہنے والوں کہ محرم میں شادی نہیں ہوتی, آؤ فاطمۃ الزہرا کی شادی محرم میں ہوئی, دو محرم کو ہوئی. شیعہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نہیں دو محرم کو نہیں, کبھی کہتے شوال میں ہوئی, کبھی کہتے ذیقعد میں ہوئی, کبھی کہتے جمادی الاول میں ہوئی. لیکن آؤ میں چیلنج کرتا ہوں کہ فاطمۃ الزہرا کی شادی محرم میں ہوئی, اور محرم میں بھی 2 تاریخ کو ہوئی, اور ہوئی بھی جمعرات کے دن, اور ہوئی بھی مسجد نبوی کے صحن میں. کہ پیغمبر نے جب محرم کا چاند نظر آیا تو حضرت بلال کو بلایا اور بلا کر کہا بلال فاطمہ کی شادی میں جمعرات کے دن صبح کے وقت مسجد نبوی میں علی سے کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں کو دعوت دے دو, میرے دوستوں کو بلاؤ. میرے بھائیوں کوئی رنگین کارڈ نہیں چھپوایا گیا, کوئی رنگین کارڈ نہیں بنایا گیا, بلکہ پیغام بھیجنے والا حبشے کا بلال تھا جس کو پیغام بھیجا. جو مہمان تھے, جو بارات کے شرکا تھے, ان کے ناموں میں پہلا نام صدیق اکبر کا تھا, دوسرا فاروق اعظم کا تھا, تیسرا عثمان غنی کا تھا, چوتھا عبد الرحمن بن عوف کا تھا, طلحہ و زبیر کا تھا, اور باقی صحابہ کا تھا. میرے بھائیوں یہ 22-23 آدمی مسجد نبوی کے ذہن میں رسول اللہ نے بلائے. بتاؤ آج شیعہ کہتا ہے صدیق کافر ہے, اور چلو صدیق کا ایمان نہیں مانتے, ساری باتوں کو چھوڑو, یہ تو دیکھ لیتے کہ صدیق فاطمہ کے نکاح میں بارات کا شخص ہے, باراتی ہے, عمر بھی باراتی ہے, طلحہ بھی باراتی ہے, اور جس نے شادی کرائی ہے وہ کافر ہے, جو بارات میں آیا وہ کافر ہے, جو نکاح کا گواہ بنا وہ کافر ہے. تو فاطمہ کی ڈولی علی کے گھر میں بھیج کر دکھا. جمعرات کا دن, دوپہر کا وقت, مسجد نبوی کا صحن, حضرت علی موجود ہیں اور صحابہ موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں, اور بہاد علی شہید ہیں, ان دو گواہوں کی موجودگی میں کر رہا ہوں. کون گواہ تھا؟ ابو بکر گواہ تھا اور فاروق اعظم گواہ تھا. ان دو گواہوں کی موجودگی میں خرچہ عثمان غنی دے, اور یہ بات شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے, بلکہ جناب نور میں موجود ہے کہ حضرت فاطمہ کے گھر کا سارا سامان جو جہیز میں پیغمبر نے دیا وہ سارا سامان خرید کر گھر لانے والا صدیق اکبر تھا. کیا سامان تھا؟ ایک مشکیزہ تھا, ایک مشکیزہ تھا, ایک لکڑی کا پیالہ تھا, ایک چٹائی تھی, اور ایک موزہ تھا, اور اسی طرح کچھ اور کچھ گھر کے برتن تھے. روٹی پکانے والی جس طرح یہ توی ہوتی ہے لوہے کی جس پہ روٹی ڈالی جاتی ایک وہ, اور رات کو سونے کے لیے ایک بستر تھا جو کھجوروں کی چھال کا بھرا ہوا تھا, ایک تکیا تھا جو کھجوروں کی چھال کا بھرا ہوا تھا. یہ سامان خرید کر کون لایا؟ حضرت صدیق اکبر لائے. صدیق اکبر سامان خرید کر لائے, اور جس عورت کی شادی ہوتی ہے اس عورت کو نہلایا جاتا ہے, اس کو تیار کیا جاتا ہے, اس کو خوشبودار کپڑے پہنائے جاتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہو رہی ہے تو گھر میں نہلانے والا کون تھا, خوشبو لگانے والا کون تھا, سامان تیار کرنے والا کون تھا, جو جہیز کا سامان بنایا تھا اس کو باندھنے والا کون تھا, کپڑے کے جوڑے بنانے والا کون تھا؟ دو عورتیں تھیں, ایک عورت کا نام ام سلمہ تھا, دوسری عورت کا نام عائشہ صدیقہ تھا. سامان خرید کر لانے والا, سامان خرید کر لانے والا صدیق اکبر ہے. نکاح کی گواہی دینے والا صدیق اکبر ہے. نکاح کا گواہ فاروق اعظم ہے. خرچہ دینے والا عثمان غنی ہے. سامان سامان تیار کرنے والی عائشہ صدیقہ ہے. شیو ابو بکر کو کہتے ہو اس کا ایمان شیطان کے برابر تھا, عمر کو کہتے ہو وہ کافر ہو گیا تھا, عثمان کو کہتے ہو بدتماش انسان تھا, عائشہ کو کہتے ہو منافقہ ہو گئی تھی. بتاؤ دو محرم کو جمعرات کے دن صدیق کا ایمان کیسا تھا, عمر کا ایمان کیسا تھا, عثمان کا ایمان کیسا تھا, عائشہ کا ایمان کیسا تھا کہ بارات مسجد نبوی میں آئی ہے, نکاح محمد مصطفیٰ نے پڑھایا ہے, گواہ صدیق ہے, گواہ فاروق ہے, خرچہ عثمان نے دیا ہے, اور بارات جہیز کا سامان عائشہ نے تیار کیا ہے. تو فاطمہ الزہرا کو علی کے ساتھ بھیج کر ابو بکر اور عمر کے بغیر دکھا دو. ہے توجہ میری طرف, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوپہر کا وقت ہے, یہ بھی توجہ کرے. دوپہر کا وقت ہے, نکاح ہو چکا ہے, پیغمبر علیہ السلام نے چھوارے تقسیم کرائے, حضرت علی نے چھوارے باندھے, پوری محفل میں باندھے چھوارے, باندھنا شادی میں یہ سنت پیغمبر ہے, چھوارے باندھے گئے, خوشبو لگائی گئی. حضرت علی المرتضیٰ کی شادی ہے, کوئی معمولی شادی نہیں, تیری بیٹی کی شادی ہوتی ہے, تیرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے. تیرا بیٹا کہتا ہے کہ جہیز میں کار بھی ہونی چاہیے, جہیز میں پلاٹ بھی ہونا چاہیے, جہیز میں بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے, ہوٹل میں شادی ہو, کسی بڑے شادی ہال میں شادی ہو. لیکن ساری کائنات کے سردار کی بیٹی ہے, ساری دنیا کے سردار کی بیٹی ہے, ساری کائنات کی عورتوں کی سردار کی سردار کی شادی ہے. اس کو دیکھو, ساری کائنات کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہے, اس کی شادی ہے. کہاں شادی ہوئی؟ مسجد نبوی میں ہوئی. کتنی سادگی سے ہوئی؟ ایک دو جوڑے کپڑوں کے, مشکیزہ ہے, روٹی پکانے کا تھوڑا سا سامان ہے, چٹائی ہے, کچھ کپڑے ہیں, ایک بڑی چادر ہے, یہ سامان ہے فاطمہ الزہرا کا. خوشبو لگائی گئی ہے, نماز اثر کا وقت ہے. جب رخصتی کا وقت آیا, مسلمانوں اس کیفیت پہ غور کرو کہ فاطمہ کے کپڑوں کو خوشبو لگائی گئی ہے, اچھے کپڑے پہنائے گئے ہیں, اب بارات رخصت ہونے لگی ہے. دلہا حضرت علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا کو لے جانے کے لیے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روڑی ام ایمن سے کہا کہ تم فاطمہ کے ساتھ جاؤ گی، اور غلام ابو رافع سے کہا کہ تم سامان اٹھا کر لے جاؤ گے، اور مکان کون سا تھا یہ بھی یاد رکھے کہ پیغمبر کے پڑوس میں ایک مکان تھا، وہ مکان خالی نہیں ہو رہا تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ مکان کہاں سے لایا جائے، شیر خدا کے پاس تو مکان کوئی نہیں تھا، بھائی شادی کہاں ہو، ٹھہرایا کہاں جائے، حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ حارثہ بن نعمان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ مکان دے دے، حضور نے فرمایا حارثہ نے پہلے بھی دو تین مکان مجھے دیے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں دوبارہ اس سے مکان مانگوں، تو یہ بات حارثہ کو پتا چلی، حارثہ بھاگا ہوا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بیٹی آپ کی ہو، میرا مکان حاضر ہے، میرا مکان نہیں میری جان بھی تیرے قدموں کے لیے، مکان کی بات ہے، یا رسول اللہ یہ چابیاں لایا ہوں، جتنے مکان چاہیے فاطمہ کے لیے، جتنے مکان چاہیے اے محمد تیرے قدموں کے لیے حاضر، ہر سب نعمان کا مکان حضرت علی کی شادی کے لیے خالی ہو گیا، اور وہ مکان کہاں تھا، پیغمبر کے مکان کے قریب تھا، حضور فرماتے تھے کہ لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ سے مجھے بڑی محبت ہے، اس میں فاطمہ کو بٹھانا چاہتا ہوں کہ میں سردانہ نماز کے لیے جاؤں تو فاطمہ کے گھر سے ہو کر جاؤں، میں واپس آؤں تو فاطمہ کے گھر سے ہو کر آؤں، حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے باپ کو مجھ سے بڑی محبت تھی، میں اولاد میں سب سے چھوٹی تھی، بچپن میں میری ماں کا جنازہ اٹھا تھا، میری ماں فوت ہو گئی تھی، میری امی دنیا سے چلی گئی تھی، اس لیے میرا والد مجھے نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے بھائیو اب شادی کا وقت ہے، جب رخصتی کا وقت آیا تو ساری عورتیں مدینہ کی جمع ہے، ام سلمہ کی زبان سے ایک بات نکل گئی اور وہ بات بڑی عجیب تھی، ام سلمہ نے کہا اے کاش اس وقت حضرت فاطمہ کی ماں زندہ ہوتی، فاطمہ کی امی زندہ ہوتی، تو اس طرح میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کر
ڈیرہ اسماعیل خان،
میری ماں فوت ہو گئی تھی، میری امی دنیا سے چلی گئی تھی، اس لیے میرا والد مجھے نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے بھائیو اب شادی کا وقت ہے، جب رخصتی کا وقت آیا تو ساری عورتیں مدینہ کی جمع ہے، ام سلمہ کی زبان سے ایک بات نکل گئی اور وہ بات بڑی عجیب تھی، ام سلمہ نے کہا کی امی زندہ ہوتی تو اس طرح میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی، جب فاطمہ کا ذکر آیا پورا مجمع پوری عورتیں جھاڑے مار کر رونے لگی، حضرت فاطمہ بھی رو پڑی، یتیم بچی ہے، چند کچھ سال پہلے فاطمہ کی امت دنیا سے گئی ہے، کبھی بتن کمرہ کا نام آیا، ساری عورتیں رو رہی ہے، حضور تشریف لائے، فرمایا کیا ہوا، تو ام سلمہ نے کہا کیا رسول اللہ فاطمہ کی رخصتی کے وقت میں میرے دل میں خیال آیا کہ اے کاش خدیجہ یہاں ہوتی، اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کو رخصت کر دیتی، جب خدیجہ الکبریٰ کا نام آیا رسول اللہ رو پڑے، پیغمبر روتے رہے، حضور نے فرمایا ام سلمہ تجھے نہیں پتا، ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا، خدیجہ نے سینے سے لگایا تھا، ساری دنیا نے مجھے برا کہا تھا، خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، ساری دنیا نے محمد کو دھتکار دیا تھا، اور خدیجہ نے اپنی دولت میرے قدموں پر اٹھا دی تھی، اے ام سلمہ محمد خدیجہ تو کمرا کی وفاؤں کو نہیں فراموش کر سکتا، مسلمانوں حضرت فاطمہ الزہرا نماز عصر کے بعد حضرت علی کے ساتھ رخصت کر دی گئی، ساتھ جانے والی ام ایمن نے اور ابو رافع غلام گھر میں پہنچ گئے، پیغمبر کے پہلو میں گھر تھا، نبی کے قرب میں گھر تھا، گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ گھر تشریف لے گئے اور جا کر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے علی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تیری جھولی میں رکھا ہے، اے علی دیکھنا دیکھنا فاطمہ کا خیال رکھنا، اور فاطمہ تو زہرا سے کہا فاطمہ میں نے تیرا نکاح اپنے خاندان کے اس شخص سے کیا ہے کہ جس کا علم پہاڑوں سے بھی اونچا، جس کا علم بلندیوں سے بھی بلند ہے، میرے بھائیو حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، ایسے موقع پر جب فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ پیغمبر علیہ السلام نے ایک اسی دن شادی کی ہے، اپنے گھر میں موجود ہیں، شب وفات ہے، میرے بھائیو اس موقع پر اگر کوئی شخص فاطمہ الزہرا کی توہین کرے تو وہ فاطمہ کی محبت کا اظہار کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسے وقت میں کوئی بغیرتی کی بات کرے تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے؟ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے چراغ النجوم، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ شیعہ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب؟ شیعہ کی کتاب چراغ النجوم۔ اس کتاب کو لکھنے والے کا نام ملا باقر مدرسی۔ اس کتاب کے 179 صفحے تک یہ ملعون کہتا ہے، یہ ملعون، یہ کفر بکتا ہے، یہ بدماشی کرتا ہے، یہ فاطمۃ الزہرا اور علی المرتضیٰ کو گالی دیتا ہے۔ مسلمانوں، اتنی بڑی گالی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، اتنی بڑی گستاخی کوئی کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، کتنا مرضی دشمن ہو۔ اس ملعون نے 179 صفحے پر جلال العیون پہلی جلد میں ملا باقر مدرسی نے کہا، یہ فارسی کی کتاب ہے، میں ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کہ جس وقت فاطمہ اور علی اپنے گھر میں تھے، نماز عشاء کے کافی دیر بعد رسول اللہ ان کے گھر میں گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، اے علی، ایک بستر پہ لیٹ جاؤ۔ فاطمہ اور علی ایک بستر پہ لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی ٹانگوں کو سیدھا کیا، اور اس کے بعد وہ ملعون، یہ ملعون کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا، علی، جب تک میں نہ آؤں کام شروع نہ کرنا۔ بلند آواز سے، بلند آواز مسلمانوں، اس تحریر کے بعد میں مان لوں کہ شیعہ کا فاطمۃ الزہرا سے کوئی تعلق ہے، میں مان لوں، یا شیعہ کا شیر خدا سے کوئی تعلق ہے، مان لوں، شیعہ علی کا نام لیتا ہے ابو بکر کو گالی دینے کے لیے، شیعہ علی کا نام لیتا ہے عمر کو کافر کہنے کے لیے، شیعہ اس بدماشی کے بعد، یہ وہ بدماشی ہے جو آج پوری دنیا میں کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر سکتا۔ ہائے، جوان لڑکی ہے، آج شادی ہوئی ہے، اور حقیقی باپ اس کے پاس، اس شب زباد پہ، اس کے بستر جگہ پہ یہ لفظ بول سکتا ہے۔ بتاؤ، پوری دنیا میں کوئی شخص اس بات کی تعریف نہیں کر سکتا جو اس بدماش نے پیغمبر پر الزام لگا کر۔ یہ کتاب، توجہ، یہ کتاب ایران سے چھپی، یہ کتاب ایران سے چھپی۔ کہاں چھپی؟ کہاں سے چھپی؟ ایران سے، خمینی کے پیسے پہ چھپی، خمینی کی دولت سے چھپی۔ پوری دنیا میں اسے تقسیم کیا گیا، اردو زبان میں چھپی، فارسی میں چھپی، عربی میں چھپی، کئی اور زبانوں میں چھپی۔ مسلمانوں، میں اپنی مصلحتوں کو دیکھوں یا محمد کی بیٹی کی آبرو کو دیکھوں، میں اپنی مجبوریوں کو دیکھوں یا رسول اللہ کی عزت کو دیکھوں، میں اپنی حکمتوں کو دیکھوں یا محمد کی آبرو کو دیکھوں، میری چبراہٹ، میری عزت، میری آبرو، میرا وقار ابو بکر عمر کی عزت سے وابستہ ہے، اور میری ساری عزت محمد کے پاؤں کی جوتی پہ قربان ہے۔
مسلمانوں توجہ میری طرف توجہ کرو، ٹھہر جاؤ میری طرف توجہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ آج امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں کتنی بے حیائی ہے، نہ زنا کا پتہ ہے نہ ان کو کسی اور بدماشی کا فرق ہے، لیکن کوئی دنیا کا یہودی، کوئی دنیا کا عیسائی، کوئی دنیا کا سکھ، کوئی دنیا کا کافر یہ تحریر نہیں کر سکتا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے داماد کی ٹانگوں کو سیدھا کرے اور سیدھا کر کے کہے جب تک میں نہ آؤں یہ کام نہ کرنا، میری زبان لرزتی ہے، میرا دماغ مؤن ہو چکا ہے، میں پاگل ہونا چاہتا ہوں کہ اس تحریر کے بعد، اس بدماشی کے بعد میں کیسے زندہ، تو کیسے زندہ، پیروں مولویوں چودھریوں ذمہ داروں محمد کی آبرو کو خطرہ، تجھے کوئی خطرہ نہیں، ابو بکر کی بیٹی کو خطرہ، نبی کی بیٹی کو خطرہ، علی کی بیوی کو خطرہ، تجھے کوئی خطرہ نہیں، کب اٹھے گا، کب جاگے گا، کب سر پہ کفن باندھ کر اس کفر کے خلاف سپاہی صحابہ کا ساتھ دے مسلمانوں، خاندان نبوت کے لیے، نبی کی بیٹی کے لیے، پیغمبر کے دماغ کے لیے، ان لفظوں کے بعد شیعہ کے کفر میں کوئی شک ہے؟ شیعہ علی کو مانتا ہے، شیعہ فاطمہ الزہرا کو مانتا ہے، شیعہ نبی کو مانتا ہے، کیسے مانتا ہے؟ اتنی بڑی بے غیرتی والی بات، جتنی مرضی کوئی کسی کو گالیاں دے اور بدماشو یہ لفظ تو کبھی کسی کو نہیں دے، اور پیغمبر کو دیکھو، رسول اللہ کو دیکھو، وہ نبی جو حیا کا پیکر ہے، وہ نبی جو حیا کا کارگار، اس نبی کے بارے میں یہ لفظ، یہ تحریر کیے جائیں، کتابیں چھپ جائیں، اس پر کتابیں ہائے، فاطمہ الزہرا شیر خدا کے گھر میں آئی، سخاوت کا کیا عالم تھا، کیسی سخاوت تھی، ایک آدمی نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ 40 اونٹوں پر زکات کتنی ہے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زکات میں ایک اونٹ دو گے 40 اونٹوں پر، لیکن میرے پاس اگر 40 اونٹ ہو تو میں تو سارے خیرات کر دوں، یہ فاطمہ کو زہرا نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اتنی بے بسی تھی، اتنی بیچارگی تھی، اور اتنی معاشی حالت تنگ تھی کہ ہمارے پاس ایک ایسا وقت آیا کہ کئی کئی دن گزر جاتے، گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور بستر گھر میں نہیں تھا، ایک چمڑا تھا، چمڑے کا ایک مسلح تھا، اس مسلح پر رات کو ہم سوتے تھے اور صبح کو اسی مسلح پر اپنے جانور کو چارہ ڈالتے، غربت کا یہ عالم، پریشانی کا یہ عالم، اور حضرت فاطمہ چکی پیستی تھی، چکی پیستی تھی، علی فرماتے ہیں میں نے فاطمہ سے زیادہ صابر عورت کوئی نہیں دیکھی، کہ میں جب گھر میں داخل ہوتا تو دیکھتا فاطمہ چکی پیستی ہے، اللہ کا قرآن پڑھتی، عید کے دن حسن حسین نے کہا امی جان ہمارے پاس تو کپڑے کوئی نہیں، اور سارے شہر میں لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، فاطمہ تو زہرا کی آنکھوں سے آنسو نکلا، دنیا کا سب سے بڑا سردار پیغمبر باپ ہے، لیکن فاطمہ کے گھر میں بچوں کو کپڑے دینے کے لیے عید کے دن بھی کوئی پیسہ نہیں، اور فاطمہ تو زہرا سے بچوں نے کہا اما کپڑا کوئی نہیں، میں نے کپڑے ہیں، کوئی اچھا کپڑا ہوتا،
فاطمہ الزہرا مصلی پر سجدہ در ریز ہو گئی اور اللہ کے سامنے درخواست کی، اے اللہ تیرے سوا خاندان نبوت کے گھر میں آج کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ چند لمحے گزرے، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ، اماں نے دروازہ کھولا، اس نے کہا یہ کچھ کپڑے لایا ہوں۔ جب وہ کپڑا کھولا تو اس کے اندر سے کچھ بڑے خوبصورت کپڑے تھے۔ فاطمہ الزہرا وہ کپڑے لے کر رسول اللہ کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، ابا جان میں نے دعا مانگی تھی اور یہ کپڑے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی تجھے مبارک ہو، یہ تو جنت کا لباس۔ فاطمہ تو زہرا کو سے نبی کو کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ مسجد کے لیے نبی جاتے، حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، ایک دن رسول اللہ تشریف لائے، حضور تشریف لائے، فاطمہ تو زہرا سو رہی ہے اور حضرت حسن جاگ رہے ہیں اور حضرت حسن رو رہے ہیں۔ حضرت حسن کے قریب پر نمبر آئے، پیار کیا اور محسوس یہ کیا کہ یہ بھوک سے روتا ہے۔ بکری صحن میں کھڑی تھی، پر نمبر دودھ دھونے لگے، دودھ برتن میں ڈالا، فاطمہ سوئی ہوئی ہے، نبی نے دودھ دھویا اور دودھ برتن میں جب دودھ آیا تو پر نمبر نے حسن کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر لٹا دیا، اس کو تھپکی دیتے رہے اور دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں فاطمہ سے مجھے بڑی محبت ہے اور جو اس کے بچے ہیں اس سے بھی بڑی محبت ہے۔ ایک دن رسول اللہ نے دیکھا حسین بس گھر میں رو رہے ہیں، حضور علیہ السلام گھر کے قریب سے گزرے، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، پیغمبر جلدی جلدی داخل ہو گئے اور فرمایا فاطمہ حسین کو کیوں رلاتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کھانے کو کچھ نہیں تھا، حسین روتا ہے، حضور نے کھانے کو کچھ سامان دیا اور فرمایا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، جب حسین روتا ہے محمد کا دل دکھتا۔ نبی کے نوازوں سے صرف نبی کو محبت نہیں تھی، صدیق کو بھی محبت تھی۔ حضرت علی کے ہاتھوں میں، حضرت علی کے پاس حضرت حسن ہیں، مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تو صدیق اکبر نے جلدی جلدی آگے بڑھ کر حسن کو پکڑ لیا، ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کر فرمایا علی یہ بچہ کس کا ہے؟ تو شیر خدا نے فرمایا یہ میرا بچہ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یہ تیرا بچہ نہیں
ہے۔
حضرت علی نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ صدیق نے کہا تیرا بیٹا نہیں، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ صدیق نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں۔ تو حضرت علی نے جوش میں کہا خدا کی قسم میرا بیٹا ہے۔ تو صدیق نے فرمایا یاد رکھو ابن علی شبہ لنبی، بیٹا علی کا ہے چہرہ مصطفیٰ کا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ طیبہ فاطمہ الزہرا، نعرہ اکرام، نعرہ رسول حضرت حسنین، نعرہ تکبیر، میرا حسین تیرا حسین، میرا حسین تیرا حسین، میرا حسین تیرا حسین، میرا حسین تیرا حسین، تیرا حسین تیرا حسین، تیرا حسین تیرا حسین، دنیوں کی آنکھوں کا تارا حسین، تکبیر، جے اہل سنت اللہ و ضیاء الرحمان فاروقی، دم دمادم فاروقی، دم دمادم
فاروقی،
دم دمادم
فاروقی،
دم دمادم
فاروقی،
جیوے جیوے
فاروقی،
جیوے جیوے
فاروقی،
جیوے جیوے
فاروقی،
عہد ہمارا
فاروقی،
عہد ہمارا
فاروقی،
ہر ہاتھ کا تارا
فاروقی،
ہر ہاتھ کا تارا
فاروقی،
دنیوں کا تارا
فاروقی،
یہ بولو ہمارا
فاروقی،
زور سے بولو
فاروقی،
نعرہ تکبیر، جی
نبی نواسے بے مثال ہیں.
نبی کے نواسے, نبی کے نواسے.
شیعہ کا تعلق نہ فاطمہ الزہرا سے ہے, نہ شیر خدا سے ہے, نہ نواسا رسول سے ہے. کوئی تعلق ان کی محبت جھلکتی ہے, کسی دور پر محبت نظر آتی ہے. فاطمہ الزہرا سب کو رضی اللہ تعالی. حضور علیہ السلام وفات سے پہلے بھی غربت کا عالم تھا, وفات کے بعد بھی غربت کا عالم. کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا, فاطمۃ الزہرا رسول اللہ کے سرانے بیٹھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے, تھوڑی دیر گزری, میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا کے کان میں کوئی بات فرما رہے ہیں کہ فاطمہ مسکرانے لگی. اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ فاطمہ ہنسنے لگی اور فاطمہ پھر رونے لگی. تھوڑی دیر پہلے روئی ہے, پھر مسکرائی. فاطمہ تو زہرا سے حضرت عائشہ نے پوچھا, عائشہ تیرے والد نے کیا کہا تھا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا, میں اپنے والد کا راز فاش نہیں کروں. لیکن جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا, فاطمہ تجھے رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد عائشہ کا احترام ضرور کرنا, عائشہ کی بات ماننا. میں تجھے اپنے ماں ہونے کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, بتا تیرے والد نے تیرے کان میں کیا کہا. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا, میرے والد نے میرے کان میں کہا تھا کہ جس بیماری میں میں مبتلا ہوں, اسی بیماری میں میں دنیا سے چلا جاؤں. ہر سال جبریل میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتا, لیکن اس مرتبہ دو مرتبہ دور. اس لیے میرے دل میں یقین ہو چکا ہے کہ میں محمد دنیا سے جانے والا. جب یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلا اور حضور نے فرمایا, فاطمہ کیوں روتی ہے؟ میرے خاندان میں سب سے پہلے جو میرے پاس پہنچے گا وہ تو ہو. تو میں مسکرا لوں. میرے بھائی, حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ بڑا گہرا کام, بڑا پیار. اس واقعہ کو کتابوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کا مکالمہ بھی ہوا, جس کا ذکر مولانا روم نے بھی کیا کہ فاطمہ کو زہرا نے فرمایا کہ میں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہوں, میرا مرتبہ زیادہ. عائشہ نے فرمایا, فاطمہ میں ماں ہوں تو بیٹی ہے, میں ماں ہوں تو بیٹی ہے. فاطمہ نے فرمایا کہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہوں, تو صدیق کے جگر کا ٹکڑا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, فاطمہ میں اور باتیں نہیں جانتی. حضور نے فرمایا کہ ہر عورت قیامت کے دن اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں جائے گی. جب قیامت کا دن ہوگا, تیری انگلی علی کے ہاتھ میں ہوگی, میری انگلی مصطفیٰ کے ہاتھ میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ساری کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بہت سیاس تھی, بہت سخی تھی. جو سامان آتا فوراً تقسیم کر دیتی ہے, اپنے لیے کچھ بھی نہ بچتا, نہ زیور بچتا, نہ کوئی سامان بچتا. جو سامان کسی کے گھر سے آیا تقسیم ہو جاتا. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کئی دنوں سے بھوکی, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. کھانے کا وقت آیا تو کسی کے گھر سے کچھ کھانے کا سامان آیا. حضرت فاطمہ لقمہ توڑنے لگی تو دروازہ کھٹکھٹایا. ایک سائل آیا تو فاطمہ الزہرا نے سارا سامان اس سائل کو دے دیا. خود پھر بھوکی, یہ نبی کا خاندان. ایک دن ایک آدمی آیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا, اے خاندان نبوت کے لوگوں, میں بہت پریشان ہوں, میرے پاس کوئی چیز نہیں, میں تنگ ہوں, میں مفلس ہوں, میں غریب ہوں, میں لاچار ہوں. اور خاندان نبوت کے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا اور مجھے پتا ہے کہ نبی کا خاندان کسی کو خالی نہیں لوٹا. یہ کہا حضرت فاطمہ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ اس کو دے سکے, لیکن نبی کی بیٹی فیاض جب کچھ بھی نہ پایا تو اپنی وہ چادر جو رسول اللہ نے جہیز میں دی تھی, وہ چادر اس آدمی اس فقیر کو دے دی اور کہا کہ جاؤ یہ میری چادر لے جاؤ. اور یہاں قریب ہی ایک یہودیوں کا سردار شمرون رہتا ہے, یہ چادر اسے لے جا کر دے دو اور اسے چادر دے کر کہو کہ رسول اللہ کی بیٹی نے یہ چادر بھیجی ہے اور یہ چادر بطور رہن کے رکھ لے اور اس کے بدلے میں کچھ قرضہ تجھے دے دے, جب میرے پاس کچھ پیسے آئیں گے تو میں پیسے دے کر چادر چھڑا لوں گی. جس وقت وہ سائل حضرت فاطمہ کی چادر لے کر اس شمرون یہودی کے پاس گیا اور اس نے چادر کھولی تو وہ چادر رسول اللہ کی نکلی. پھر اس کو پتا چلا کہ یہ تو وہ چادر ہے جو رسول اللہ نے بیٹی کو دی تھی. وہ چادر کھولتا رہا اور یہودی روتا رہا اور کہنے لگا واقعی یہ نبی کی بیٹی ہے, واقعی یہ سچا رسول تھا. اس سائل سے کہا چادر واپس لے جا اور میں تجھے بغیر چادر کے سب کچھ ابھی دیتا ہوں. اس کو سامان بھی دیا, چادر بھی واپس دی اور کہا گواہ ہو جا میں نے فاطمہ کے ابا کا کلمہ پڑھ لیا. میرے بھائیوں فاطمہ الزہرا سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئی تیمارداری کرنے کون آیا؟ فاطمہ بیمار ہے. فاطمہ کیسے بیمار ہوئی؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد سے بیمار. علماء نے لکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ماتھے پر ایک پٹی باندھی تھی نبی کی وفات کے بعد, جو فاطمہ کی وفات کے دن تک بندھی ہوئی. فاطمہ الزہرا ایک ایسا پھول تھا جو مہکتا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ سخت بیماری میں میں بستر کے قریب بیٹھتا اور بناتا اور میں ان کے ماتھے پہ سخت بخار کی وجہ سے گیلا کپڑا ماتھے پہ لگاتا, مجھے نیند آ جاتی. جب آدھی رات گزرتی اچانک میری آنکھ کھلتی تو میں کیا دیکھتا؟ فاطمہ مسلے پہ رو رہی. میں خدمت کرتا رہتا لیکن فاطمہ روتی رہتی, روتے ہوئے وقت گزار دیتی. فاطمہ تو سارا سب بیماری میں حضرت علی سے فرمایا, اس وقت اسما بنت عمیس بھی ان کے پاس تھی. اسما بنت عمیس صدیق اکبر کی بیوی تھی, فاطمہ کے سرانے بیٹھی. فاطمہ تو زہرا نے فرمایا, علی میں جب دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ تیرا جنازہ دن کو اٹھائیں گے تو چکوں کے لوگ بھی آ کر شریک ہو جائیں گے تیرے جنازے میں. تو فاطمہ نے فرمایا کہ علی میں وہ عورت ہوں کہ جس کے چہرے کو جب مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے, میں چاہتی ہوں میں مر جاؤں میرے کفن پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑے. آج فاطمہ تو زہرا کا نام لے کر شیعہ عورتیں بازاروں میں دے پر پھر نام فاطمہ کا لیں, تمہارا فاطمہ تو زہرا سے کیا تعلق؟ فاطمہ تو زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی, لیکن رخصتی سے پہلے وفات سے پہلے فاطمہ کے سامنے جو عورت بیٹھی ہوئی دوائی دیتی ہوئی تیمارداری کرتی ہوئی, اس عورت کا نام اسما بنت عمیس ہے. وہ صدیق اکبر کی بیوی ہے. صدیق اکبر کی بیوی فاطمہ الزہرا کی تیمارداری کرتی رہی. جب فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی, حضرت فاطمہ نماز مغرب کے بعد فوت ہوئی ہیں, یہ بھی یاد رکھیں نماز مغرب کے بعد فوت ہوئی ہیں, 29 سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں اور 3 رمضان المبارک کو فوت ہوئی ہیں. اور جس رات فوت ہوئی ہیں اسی رات آدھے رات کے حصے میں حضرت فاطمہ الزہرا کو دفن کر دیا گیا اور ان کا جنازہ رات ہی کو پڑھایا گیا. میرے بھائیو جنازہ تیار کرنے والا کون تھا؟ فاطمہ جب فوت ہو گئی تو ان کو غسل دینے کا وقت آیا. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں غسل نہیں دیا گیا اس لیے کہ وفات سے پہلے انہوں نے خود غسل کر لیا تھا اور اپنی لونڈی ام احمد سے کہا تھا مجھے بعد میں غسل نہ دینا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ غسل دینا شرعی عمر ہے, جس لیے غسل فاطمہ الزہرا کو وفات کے بعد بھی دیا گیا. خوشبو لگائی گئی, غسل دیا گیا. اور غسل دینے والی عورت صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت عمیس ہے. صدیق کی بیوی نے فاطمہ کی تیمارداری کی, صدیق کی بیوی نے فاطمہ کو غسل دیا, صدیق کی بیوی نے فاطمہ کا جنازہ تیار کیا. اور جب جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں رکھا گیا تو مسجد نبوی میں سارے صحابہ موجود تھے. حضرت ابو بکر نے فرمایا علی بیٹی تو عمر کی ہے, بیوی آپ کی ہے, جنازہ آپ پڑھائیں. تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں, مسلمانوں کی کتاب جلد المال میں موجود ہے کہ حضرت علی نے پڑھایا کہ اے جانشین پیغمبر میں فاطمہ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں, میرے کانوں میں نبی کا فرمان گونجتا ہے. حضور نے فرمایا تھا لا یمبغی لقوم فیہم ابا بکر ان یؤمنوا بالله, جب اس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلح پہ کھڑا. چنانچہ صدیق اکبر فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا. بعض علماء نے لکھا کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ حضرت عباس نے پڑھایا, بعض روایتوں میں حضرت علی نے پڑھایا, لیکن کنزل المال میں تب فاطمہ نے ساتھ دے, اور اسی طرح رہنا بینہم میں بنات اربع میں اور 40 کتابوں میں ہے کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا. کیوں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ سلطان وقت اور امیر وقت کے بغیر کوئی شخص مسلح پر نہیں آ سکتا تھا. جیسے دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضرت عباس فوت ہوئے, حضرت حسین موجود تھے, حضرت علی موجود تھے, لیکن جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھایا. حضرت عثمان کے دور میں حضرت نوفل بن عبد المطلب جو حضرت عباس کے بھائی ہیں وہ فوت ہوئے, ان کا جنازہ حضرت علی نے نہیں پڑھایا, ان کا جنازہ عثمان غنی نے پڑھایا. تو جو وقت کا امیر ہو اس کے علاوہ کوئی مسلح پر نہیں آ سکتا. مجھے بتاؤ شیعہ کا سب سے بڑا اعتراض, وہ کہتے ہیں دیکھو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نے صدیق اکبر سے باب صدق کا حصہ مانگا کہ مجھے حصہ دو, یہ نبی کا باب ہے. صدیق نے حصہ نہیں دیا, فاطمہ ناراض ہو گئی. مجھے یہ بتاؤ کہ فاطمہ الزہرا نے اگر حصہ مانگا تھا تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا, یہ تو بتاؤ. اگر حصہ مانگا تھا تو صدیق اکبر نے یہ فرمایا تھا کہ جتنا بھی مال ہے یہ فدق کا جو مال ہے یہ مال فے کا مال ہے. فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جو بیت المال کا حصہ ہے, بیت المال کا حق ہے, جو مملکت سے آمدنی کے طور پر حاصل ہوتا ہے فے کا مال, اور وہ مال بیت المال کا حق ہے. اسی بیت المال کے حق سے وظیفے دیے جاتے ہیں. حضرت فاطمہ اور خاندان نبوت کو اسی مال سے پہلے سے وظیفہ ملتا تھا. شیعہ کہتے ہیں بی بی نے حق مانگا, ابو بکر نے حق نہیں دیا. ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا فاطمہ میں باب صدق کا حصہ کیسے دوں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا وراثت نہیں ہوتا, بلکہ جو مال نبی کے پاس ہے نبی چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے اس لیے اس مال میں پوری امت کا حق ہے, وہ بیت المال کا حصہ ہے, وہ سب کا ہے. ہوا ہے کبھی حصہ نہیں دیا. سوال یہ ہے کہ اگر فاطمہ الزہرا کا یہ حصہ بنتا تھا اور حصہ ضروری تھا, حصہ واجب تھا, تو یہ بتایا جائے کہ نو بیویاں پیغمبر کی اور موجود تھی, ان کو وظیفہ کہاں سے ملتا, ان کو وظیفہ کون دیتا؟ اگر ابو بکر نے حصہ نہیں دیا تو فاطمہ کی وفات کے بعد ان کی اولاد زندہ تھی, وہ اپنی اماں کا حصہ وصول کر لیتی, حضرت عمر سے حصہ لے لیتی, حضرت عمر نے حصہ نہیں دیا تو عثمان غنی سے حصہ مانگ لیتی, عثمان غنی نے حصہ نہیں دیا تو جب حضرت علی خود خلیفہ بنے تو خود وہ حصہ وصول کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیتے. لیکن اگر حضرت علی المرتضیٰ نے اگر حضرت علی المرتضیٰ نے وہی عمل کیا, وہی کام کیا جو صدیق نے کیا, کہ صدیق نے وہ مال بیت المال کے حصے میں دے دیا, عمر نے بیت المال کو دے دیا, عثمان غنی نے بیت المال میں دے دیا, اور اگر علی المرتضیٰ نے اسی پر عمل کیا تو صدیق کا کون سا قصور ہے؟ حق بنتا تھا تو حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت علی کے حق میں رہتی. اگر علی نے صدیق کا فیصلہ مان لیا تو شیعہ تم 1400 سال سے کیوں بھونکتے ہو؟ یہ کوئی سوال نہیں. کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کو نعوذ باللہ صدیق اکبر نے دھکا دیا تھا جس سے ان کا حمل ثابت ہو گیا تھا. اتنا بڑا ظلم, اتنا بڑا بہتان دھکا دیا تھا. تو یہ تو بتاؤ جب حضور علیہ السلام کی مسند پہ صدیق اکبر بیٹھے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک بیٹھے رہے, یہ بتاؤ تو حضرت علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اور فاطمہ الزہرا کا جنازہ صدیق نے جب پڑھایا علی نے پیچھے پڑھا یا نہیں پڑھا, حسین نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, حسن نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یہ تو بتاؤ، میری ماں کو کوئی دھکا دے، میں تو ساری زندگی اس کی شکل نہ دیکھوں، اور دھکا فاطمہ کو دیا تھا، حسین نے جنازہ کیوں پڑھ لیا تھا؟ دھکا فاطمہ کو دیا تھا، حسن نے اسی صدیق کو مسلح میں کیوں کھڑا کیا تھا؟ علی نے اسی صدیق کو مسلح میں کیوں کھڑا کیا تھا؟ پھر دو سال تین مہینے تک سن تک اسی کے پیچھے صدیق کس پر کے پیچھے علی اور حسین نے نماز کیوں پڑھی تھی؟ شیعوں، تمہارا نہ فاطمہ سے تعلق ہے، نہ علی سے تعلق ہے، نہ حسین سے تعلق ہے، نہ حسن سے تعلق ہے، اس لیے کہ فاطمہ کا کو غسل دینے والی، صدیق کی بیوی فاطمہ کو کفن پہنانے والی، صدیق کی بیوی فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والا صدیق اکبر، تم صدیق کو گالی دو گے تو بتاؤ فاطمہ کے جنازے کا کیا بنے گا؟ علی کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ حسین کی طرح کا کیا بنے گا؟ تمہارا تعلق نہ صدیق سے ہے نہ علی سے سپاہ صحابہ شیعہ علی اور فاطمہ دشمنی کو اجاگر کر کے پوری امت کو اس جدل سے پردہ اٹھانے پہ مجبور کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم نے وزیر اعظم اور صدر کے سامنے شیعہ کا پورا لٹریچر پیش کر دیا اور وہ وقت قریب ہے، شیعوں آج سڑکوں چوکوں پہ لوگ تجھے کافر کہتے ہیں، تمہیں وہ وقت آئے گا کہ پارلیمنٹ بھی تمہیں کافر کہے، وہ وقت آئے گا کہ ہائی کورٹ بھی تمہیں کافر کہے گا، وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کا ڈی سی ایس پی، ہر ادارے کا چیئرمین، ہر ضلع کا ڈی سی اور ایس پی تمہیں کافر کہے گا۔ ہم نے وزیر اعظم کے سامنے وہ کتابیں ایک سال پہلے پیش کی، لیکن بڑا افسوس ہے کہ آج تک ان کتابوں پر کوئی عمل نہیں ہوا، اس لٹریچر کو ضبط نہیں کیا گیا۔ ضبط کیا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز، یہ لٹریچر ضبط ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جب تک صحابہ کے خلاف لٹریچر اور کتابیں جن میں ابو بکر عمر کو کافر لکھا گیا ہے، جب تک یہ کتابیں ضبط نہیں ہوتی، مصنفین کو سزا نہیں دی جاتی، ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے، لڑتے لڑتے ذبح ہو جائیں گے، شیعہ کے کفر کے اعلان کے بعد نہیں آئے گا۔ بار بار بابری مسجد کا مسئلہ دیکھیں کہ بابری مسجد میں کیا ہوا، بابری مسجد اس کو دیکھو، نواز شریف صاحب کی پالیسی کو دیکھو، بابری مسجد کا مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں، بابری مسجد کا مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں، یہ سن 1987 سے چلا ہے، اور یہ بابری مسجد جو ہے میں اس کی تاریخ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بتاؤں تو یہ بابری مسجد 1525 میں نصیر الدین بابر نے بنائی، نصیر الدین، اور 1885 میں ہندوؤں نے دعویٰ کیا کہ اس جگہ پر مسجد نہیں بننی چاہیے، لوگوں نے کہا کہ یہ مسجد ہماری تاریخی جگہ، وہ سانحہ مل گیا، لیکن 1940 میں جب ملک تقسیم ہوا 47 میں، تو اس مسجد کے اندر کے حال میں ہندوؤں نے بت رکھے جس پر جھگڑا ہوا، 87 آدمی مارے گئے، اور اس کے بعد مسجد کو تالا لگا لیا گیا۔ 1987 میں ہندوؤں کی ایک بڑی متاثر تنظیم پیچھے اس نے پھر مسئلہ اٹھا دیا، اس نے کہا کہ جہاں بابری مسجد بنی ہے اس جگہ پر ہمارے رام کی جنم بھومی ہے، یعنی ہمارا رام جہاں پیدا ہوا تھا، اس لیے اس جگہ پر ہم اس کی یادگار بنائیں گے۔ یہ مسئلہ اٹھا، 4 سال گزر گئے، ہمارے 5 سال گزر گئے، نواز شریف صاحب 2 سال ہو گئے اقتدار پر ہیں، پورے ہندوستان میں سینکڑوں آدمی شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہماری موجودہ حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ چاہیے یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ کسی مسئلے پر سفارتی تعلقات ختم کیے جاتے ہیں، کرنے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان کے ساتھ تجارت ختم کر دینی چاہیے اور پورے عالم اسلام کو ہندوستان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، ہندوستان کا معاشی مخاطیہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہماری موجودہ حکومت نے جس طرح کشمیر میں اور بوسنیا میں اور اسی طرح افغانستان میں آخری دنوں میں جس طرح بے حسی کا مظاہرہ کیا، اسی طرح حکومت نے بابری مسجد کے بارے میں کوئی لاحقہ عمل اختیار نہیں کیا، اور اب جب اس کو گرا دیا گیا ہے اور اگر دلی کا نام عمارت چل رہا ہے تو نام عمارت کو دیکھ کر اب جناب ہر جگہ پر بابری مسجد کے جلوس نواز شریف خود نکلوا رہے ہیں تاکہ نام عمارت دب جائے، تاکہ اپوزیشن کی تحریک دب جائے۔ بے شک سپاہی صحابہ نام عمارت کے بھی خلاف ہے، دام عمارت کے بھی خلاف ہے، شام عمارت کے بھی خلاف ہے، اور جناب علی ٹرین عمارت کے بھی خلاف ہے، لیکن میاں صاحب وہ تیرے گنج کے بھی خلاف ہے۔ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، ہے جو بھی ہے مجھے بتاؤ۔ دو سال پہلے نواز شریف صاحب نے، ڈھائی سال پہلے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، مجھے کہا کہ شریعت بل کے لیے تحریک چلاؤ۔ بے نظیر وزیر اعظم تھی، یہ وزیر اعلیٰ تھا، آل پارٹی شریعت کانفرنس راول پنڈی کے فلیش مین ہوٹل میں تھی اور اس میں وہاں سب لوگ موجود تھے۔ مجھے نواز شریف نے کہا، میں اس کا گواہ ہوں، کہ اگر سپاہی صحابہ شریعت بل کے لیے تحریک چلائے تو ہم بہت زیادہ اس کو خراج تقسیم پیش کریں۔ کہ جب یہ وزیر اعلیٰ تھے اور تحریک بے نظیر کے خلاف چلانے کا وقت تھا، اس وقت تو تم شریعت بل کے لیے ہمیں کہتے تھے تاریخ چلاؤ، اور جب تم کرسی پر آئے تو شریعت بل سارے کا حلیہ بھی مار دیا۔ تم سے بڑا منافق کون ہے؟ یاد رکھو، سپاہی صحابہ نہ نواز شریف کو برداشت کرے گی، نہ بی بی کو برداشت کرے گی، نہ بیبے کو برداشت کرے گی، اس لیے کہ ساجد نقوی کو پیپلز پارٹی کے کندھے پر سوار ہو کر اقتدار پر آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے، دو گے اجازت تاریخ نفاذ سکھا جاتی بھی تمہارے ساتھ ہو اور سپاہی صحابہ خاموش ہو جائے۔ بی بی جی جن مرضی مارچ کرنا، کرسی پہ نہیں اور ملے۔ پہلا پالا پہلا جو تیرے کول ہندا کرنا، لیکن ساجد نقوی نو موڈیا سے چک کے اقتدار سے آن کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دے سکتے ہو؟ اگر اللہ نے ہماری زندگی رکھی انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ تو کرسی پر آتی کیسے۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، تینوں بھی دیکھا گے، پاگ لگتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفانی ابھارا کرتے ہیں، طوفانی دبویا کرتے ہیں۔ بے نظیر تجھے ملک کا دشمن کہے، ملک کو کوئی خطرہ نہیں، تو بے نظیر کو ملک کا دشمن کہے، ملک کو کوئی خطرہ نہیں، وہ لانگ مارچ کرے اور تو پیدل مارچ کرے، وہ لانگ مارچ کرے تو ڈبل مارچ کرے، ملک کو کوئی خطرہ نہیں۔ میں عائشہ کے دوپٹے کی بات کروں تو ملک کو خطرہ، سپاہی صحابہ ایسی بدماشی کو نہیں چلنے دے گی۔ اس ملک میں جو زبان صحابہ کو بھونکے گی گتی سے کھینچ لی جائے، جو قلم صحابہ کے خلاف لکھے گا وہ اس دھرتی پہ مسلمان بن کر نہیں چل سکے گا۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے آپ کو، بی بی کا پتہ چلا، بی بی کا اور بیبا جی کا پتہ چل گیا، اور انشاءاللہ یہ جڑا الیکشن ہونا ہونا انہیں دونوں بھی چھٹی ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ انہوں نے پھر پتہ کی کہنا، انہوں نے سلوکڑیاں تو پرچیاں نکلیاں
جہد سے لکھا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون.
انشاءاللہ تیار ہو؟ تیاری کر رہے ہو؟ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے. یہاں شریعت چلے گی تو محمد چلے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے, ہمیں حیرانی ہے کہ عیسائیوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے. اگر عیسائی پاسپورٹ میں لکھتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں, وہاں کھانا موجود ہے, وہاں مذہب کا کھانا پاسپورٹ میں
موجود,
وہاں لکھتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں. شناختی کارڈ کا الف فارم, وہاں کھانا موجود ہے. بے فارم, وہاں کھانا موجود ہے. ہا فارم, وہاں کھانا موجود ہے. لیکن ان کی اپنی عقل کا کھانا کوئی نہیں. عقل کا کھانا, عقل کا کھانا. اور جب الیکشن ہوا, جدا کھانا انتخاب منظور ہوا کہ عیسائیوں کے لیے علیحدہ, مسلمانوں کے علیحدہ, اس وقت بھی فارم میں ان کا کھانا موجود ہے. فارم میں ان کا کھانا. اچھا, جب ان سے کوئی آدمی پوچھتا تمہارا نام کیا ہے, کہتے تارک مسیح, یقوب مسیح, گول مسیح اور اسحاق مسیح, کہتے ہیں نہیں کہتے. اس وقت بھی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. اور اگر شناختی کارڈ میں کسی لکھ دیا جائے تو کہتے ہیں ہم ہڑتال کریں گے. ٹھیک ہے. تو آڈا جا کھانا خالی ہے نا, انشاءاللہ اگر کسی بعد نہ آئے تو وہ ہی پڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی, جہاں کھانا تھوڑا خالی ہے وہ پڑھنا چاہیے گا, نہیں چاہیے گا ہڑتال کی بھی چاہیے. اور کاغذی تکلیف سے ہونی چاہیے مرزائیوں, کاغذیوں پیچھے بیٹھ کر ڈوری نہ ہلاؤ, سامنے کھول کر آؤ. مجھے چودھری شجاعت نے کہا کہ کھانا ہم اس لیے منظور نہیں کرتے ایک سال پہلے جب یہ منظور نہیں تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد تم شیعہ کا کھانا بھی بناؤ گے. میں نے کہا بالکل تمہارا خیال ٹھیک ہے. اے شناختی کارڈ کے آپ سارے کھانے ہی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہونے چاہیے کہ نہیں چاہیے. جناب یہ اکڑا کا کھانا خالی ہے, انشاءاللہ وہ بھی پڑھ دیں آپ. پڑھنے کے نہیں پڑھنے. سپاہی صحابہ کا موقف سمجھ میں آپ کو آ گیا؟ آپ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ پوری دنیا میں ساتھ دو گے؟ اپنی اپنی بستیوں میں یونٹ بناؤ گے, پرچم لہراؤ گے؟ جو یونٹ بنائیں گے, پرچم